نورانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک طرح سے جو خرافات ہیں یہ زیادہ تر وہاں پہ قبائلی علاقوں میں شروع ہوا یہ سارا سلسلہ، اور اس وقت وہ پاکستان کے بندوبستی علاقوں شہروں ان کو بھی وہ ہدف بنائے ہوئے ہیں، شہروں کے اندر جب یہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کا جو نقصان کے کیا کہنا چاہیے دائرہ وہ بھی بہت وسیع ہوتا ہے، لیکن سیکیورٹی زاویے سے بتائیے گا کہ دہشت گردوں کو شہروں میں ٹریس کرنا ان تک پہنچنا نسبتاً آسان ہوتا ہے یا قبائلی علاقہ جات میں؟
دیکھیے کئی شہر ایسے ہیں جہاں پر ان کو نسبتاً قبائلی علاقوں سے بھی زیادہ آسان ہوتا ہے چھپنا اور آپریٹ کرنا. یہ جو اگر آپ ٹرائبل ایریا کی بات کرتے ہیں تو جہاں جہاں جن جن شہروں میں بھی ہماری پشتون پاپولیشن ہے، مثلاً لاہور میں نہیں ہے مگر کراچی میں ہے، اور تو کراچی میں اس قسم کے لوگوں کو چھپنا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ کلچرلی لا انفورسمنٹ ایجنسی یا پی ڈی آئی فرق نہیں محسوس ہوتا. مگر لاہور شہر میں یا لیٹس پنجاب کے کئی شہروں میں جہاں پشتون کم ہیں وہاں پر اس قسم کی جو ہے ٹرانسفر کرنا آسان ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور بھی ہمارے فنومنا ہو گیا ہے کہ ہماری جو مساجد ہیں اس میں سے بھی ہمارے لوگ دوسرے صوبوں سے آ کے وہاں کی امامت اور تنظیمیں ایسی ہیں جو امام صاحبان دوسرے صوبوں کے آ کے وہ اس میں حصہ.
لیکن نورانی صاحب آپ اس سے بھی اتفاق کریں گے اس فنومنے کو صرف پشتون گیٹ اپ کے ساتھ بھی کنیکٹ کرنا درست نہ ہوگا؟ پنجاب کے بہت سارے علاقوں کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ خاص طور پہ جو مذہبی انتہا پسندی کے جو گڑھ خیال کیے جاتے ہیں ان کے بیسز وہاں پہ موجود ہیں، اور جو گیٹ اپس ہیں اور وہی لوگ وہی فائٹر، اب تو بیسیکلی اگر یہ کہا جائے کہ کسی قوم کا یا کسی قبیلے کا گیٹ اپ کے بجائے وہ تو ایک دہشت گردوں کا اور طالبان کا ایک گیٹ اپ ہے جو سب کے سب لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں.
بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کیونکہ ہمارے سینٹرل پنجاب اور سدرن پنجاب میں یعنی جو لشکر طیبہ، لشکر جھنگی اور یہ ساری جو جماعتیں ہیں جیش محمد، یہ سارے پنجاب کی پروڈکشن ہیں. اور یہ جو ہے اس میں there is absolutely no doubt. مگر یہ ایشو یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت ٹرائبل ایریا میں بہت سخت کاروائی ہو رہی ہے اور کیونکہ افغانستان کی طرف سے بھی اس وقت کوآپریشن ہے تو بھاگ کے وہاں چھپنے کے چانسز انٹیریئر پنجاب میں اور انٹیریئر پاکستان میں، پاکستان کے شہروں میں اس وقت زیادہ ہیں بہ نسبت ٹرائبل ایریا کی. تو میں اس حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے ٹرائبل ایریا کے جو آپریشن ہو رہے ہیں وہاں سے جو ہمارے ٹیررسٹ جو ہیں وہ غائب ہو رہے ہیں اور وہ سارے ان شہروں میں جو ہے وہ زیادہ ان کو پناہ دی جا رہی ہے اور یہ زیادہ پناہ لے رہے ہیں.
خالد عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. خالد عزیز صاحب آپ کا اوورال پہلے تو انالیسز لینا چاہوں گا اسی رپورٹ کے بارے میں جو فگرز ہیں کہ اوورال تو جو 64 شہر ہیں جن کا بتایا گیا ہے کہ وہ بہت دہشت گردی کے خطرات سے دوچار ہیں، پاکستان اور اس میں 44 نمبر پہ ہے لیکن دارالحکومتوں کی فہرست میں 12 نمبر پہ ہے، تو کیسے آپ کو یہ ایک طرح سے یہ انالیسز یا یہ جو فگر سامنے آئے آپ نے اس کو کیسے انالائز کیا؟
اسد صاحب یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں، یہ بڑے عرصے سے یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں. اب جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا اب یہ 15 سال ہمارا گزر رہا ہے اور جب سے یہ 9/11 کی جنگ شروع ہوئی ہے اس کے بعد اس خطے میں حالات جو ہیں وہ بگڑتے ہی رہے ہیں، اچھے نہیں ہوئے.
صحیح.
اور ہمارے یعنی پاکستانی لحاظ سے اگر اسے دیکھا جائے تو ایک نقشہ سا بنتا ہے کہ ہم شروع میں کیا تھے، کیا کیا کرتے رہے اور کیا ہوا اور آج کہاں پہ ہیں. تو اگر اس کو اس ٹائم لائن کو آپ تقسیم کریں تو مجھے اس میں 3 مائل سٹونز نظر آتے ہیں. پہلا یہ تھا کہ جب امریکہ نے افغانستان میں مداخلت کی تو انہوں نے اس پہ زیادہ سوچ بچار نہیں کیا اور غصے سے اور ایک ریونج کی صورتحال میں اپنی پالیسی کو بنایا.
صحیح.
اور تھوڑے عرصے کے بعد انہیں یہ پتہ لگ گیا کہ یہ پالیسی کامیاب نہیں ہوگی. پھر 2009 میں اوباما صاحب نے سرج کی پالیسی اختیار کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، اور اس وقت جو اہلکار تھے اور جو اینالسٹ تھے انہوں نے اس طرف اشارہ بھی کیا کہ آپ سرج افغانستان میں کریں گے لیکن یہ ساری جنگ جو ہے یہ پاکستان میں آ جائے
گی.
پھر اس کے بعد یہ ہوا، کراچی میں یہ پھیلی، اسلام آباد میں، لاہور میں, اور اگر آپ اس نقشے کا تجزیہ کریں تو جو ٹیررسٹ شروع میں اریسٹ ہوئے ہیں وہ راولپنڈی سے زیادہ پکڑے گئے, اور راولپنڈی اور اسلام آباد کا کوئی زیادہ فاصلہ نہیں. تو لہٰذا یہ جو چیزیں چل رہی تھیں یہ اسلام آباد کے ارد گرد ہی چل رہی تھی, اور اس کا اس کے جو ریزنز تھے اور اس کی کازز تھی وہ افغانستان کی جنگ تھی. لیکن جیسے یہ جنگ بڑھتی گئی اس میں پھر ہماری پالیسیز جو ہیں وہ بھی بدلتی گئی, اور یہ مجھے کافی دکھ سے کہنا پڑے گا کہ ہمارے جو مشرف صاحب کا دور تھا اس میں ہم نے جو سچی حقائق تھی اس کا سامنا نہیں کیا اور کمپرومائزز کیے. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ تھی جب اسامہ بن لادن کا ایبٹ آباد میں آپریشن ہوا, اور پھر ہمیں یہ بات نظر آئی کہ جو افغانستان میں حالات تھے اور ہمارے جو افغان بھائی ہیں زیادہ تر وہ جو ان کے ملک میں ہو رہا تھا وہ پاکستان کو بلیم کرتے تھے, اور کسی حد تک وہ درست بھی تھا کیونکہ ہماری ایک اسے کہہ لیجئے ایک منرو ڈاکٹرین تھی کہ جو افغانستان میں ہو وہ پاکستان کی مرضی کے خلاف نہ ہو. تو لہٰذا یہ ساری صورتحال نے ہمیں بڑا دوچار کیا, اور اگر ہماری سیکیورٹی سچویشن اور گلوبل رینکنگ میں اسلام آباد کا ان شہروں میں لسٹ میں ڈالا جاتا ہے جس پہ خطرہ بہت زیادہ ہے تو وہ کوئی غیر مناسب بات نہیں,
اجنبے کی بات نہیں. لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ خاص طور پہ پچھلے 7-8 مہینے اس میں تو بڑی ایک اگریسو کیمپین ہے پاکستان کی فوج کی باقی سیکیورٹی اداروں کی, تو یہ جو خطرات ہیں یہ سمٹ رہے ہیں اور یہ جو جنگ ہے اس کا دائرہ سمٹ رہا ہے.
دیکھیں جی, پاکستان اور خصوصاً جنرل رحیل شریف صاحب نے جو حکمت عملی بنائی ہے اور اسے کمپیئر کریں جنرل کیانی کی حکمت عملی سے, اس میں بہت زیادہ فرق ہے. اور میں تو بڑے عرصے سے یہ بات کرتا آیا ہوں کہ دیکھیں آپ کو کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں چاہیے, آپ نئے اقدامات جو ہم کر رہے ہیں ان کی ضرورت نہیں. ایک سمپل سی چیز ہے, ریاست کو اپنی ریٹ انفورس کرنی چاہیے, اور انفورس کرتی ہے یا پولیس کرتی ہے یا سیکیورٹی ادارے کرتی ہیں. اگر آپ کی پولیس اور سیکیورٹی ادارے اپنی فنکشننگ بہتر کر سکیں اور کسی کو آپ یہ اجازت نہ دیں کہ اسے چھٹی مل جائے اور وہ کھلے دن جو ان کا جی چاہے وہ کر سکے, تو آپ کی صورتحال بدل سکتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم کمپرومائزز کرتے گئے, اور دو تین ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں. صوفی محمد, انہوں نے اس سارے علاقے کو اپنے ہاتھ میں رکھا, انہوں نے سوات کی انسرجنسی کو آگے بڑھایا, لیکن کچھ دن قبل انہیں ٹیررزم چارجز سے فارغ کیا گیا. اب اس سے مجھے کیا اشارہ,
یعنی یہ اشارہ کہ پروسیکیوشن بھی ویک ہے, ایویڈنس کلیکٹ نہیں کر سکتے, خاص طور پہ پولیس جیسے ادارے جن کا یہ آگے چل کے کام بنتا ہے وہاں پہ کمزوریاں ہیں, سکم موجود ہیں. نورانی صاحب آپ نے بہت فوکس کیا ہے پاکستان کے اندر پولیس ریفارمز کے اوپر, پولیس کی کارکردگی بہتر بنانے کے اوپر. ابھی حالیہ دنوں میں تو ہمیں ایک اچھا سائن ملتا ہے سندھ پولیس سے خاص طور پہ, جس کو بہت بلیم بھی کیا جاتا ہے کہ اس کی پرفارمنس باقی صوبوں کی نسبت اس پولیس کی یا اس ادارے کی زیادہ اچھی نہیں ہے, لیکن انہوں نے 3-4 دن کے اندر ایک انتہائی ہائی پروفائل جو انسیڈنٹ ہوا ٹیررزم کا, اس کو ٹریس آؤٹ بھی کیا, مجرموں اور ملزموں تک بھی پہنچے, اور ان کا باقاعدہ وہاں پہ اعترافی بیانات بھی سامنے آ رہی ہیں. کیا یہ ایک ایگزامپل ایسی ہے جس کو آپ کو لگتا ہے کہ پولیس کو اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے, یا وہ مزید کیا انیشیٹو ہے؟ کیونکہ پاکستان کی فوج یا فورسز کا کام تو یہ ہے کہ وہ اس کو ڈسمینٹل کر دیتے ہیں, اور الٹیمیٹلی شہروں کے اندر دیہاتوں کے اندر پولیس ایک فرنٹ لائن ڈیفینس ہے, اس کو اپنے آپ کو مضبوط یا بہتر بنانا ہے.
دیکھیے, میں اس کو سندھ پولیس کی ظاہر کارکردگی تو ہے, اس حد تک تو ان کی تعریف کرنی پڑے گی, مگر جو اس وقت تک شواہد ہیں اس میں ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ سندھ پولیس کوئی اسٹرکچرل یا کوئی بیسک تبدیلی اس میں آئی ہے امپروومنٹ کی طرف. یہ کامیابی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اصل ہے تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ بہتر ہوئی ہو پہلے سے, کیونکہ اس میں پاکستان آرمی جو ہے وہ اس وقت بہت فوکس ہے کراچی میں, اور بہت ہر انسیڈنٹ کو وہ سیریسلی لے رہی ہے, ہر انسیڈنٹ کو وہ فالو اپ کر رہی ہے رائٹ اپ ٹو دی ہائیسٹ لیول. تو تو اس میں یہ ہوا ہوگا. حالانکہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کا, وچ از دی سی آئی ڈی آف پولیس, اور انفارمیشن جو ہے ہماری سب کو پتا ہے جو ڈیل کرتے ہیں لا انفورسمنٹ سے کہ پولیس کے پاس انفارمیشن کئی گنا زیادہ بہتر ہوتی ہے اگر وہ اس کو ڈیلیجنٹلی کریں. تو اس میں مجھے چونکہ ڈیٹیل نہیں پتا, مگر ہر اس کے قابل چیز ہے, اور میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہوتا ہے کہ ان کی انٹیلیجنس دوسری ایجنٹ بہتر ہو, انہوں نے انٹیلیجنٹلی زیادہ ہو کہ جو جنرل سن پولیس ابھی تک پرفارمنس ہے اس پہ اسٹرکچرل یا کوئی اے پولیسل ہو جانا ان وہ تک سامنے نہیں آیا اور نہ سامنے آئے, کیونکہ کبھی رینجوں پہ پرماننٹلی ہونا
آپ کی آواز تھوڑی کٹ کے پہنچ رہی ہے, ہم آپ کو ری ڈائل کرتے ہیں. تسنیم نورانی صاحب, آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ کے پہنچ رہی ہے, اگلے دو تین منٹ کے لیے ہم آپ کو مزید زحمت دیں گے, ایک سیگمنٹ میں آپ کے کمنٹس لیں گے. خالد جی صاحب, آپ اگر ہم پولیس کی آپ نے پرفارمنس کی بات کی ہے, آپ خیبر پختونخوا کے اندر موجود ہیں, یہ سب سے زیادہ ایک طرح سے اس شورش کا یا اس عسکریت پسندی کا جس صوبے کو سامنا کرنا پڑا ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. یہاں پہ پچھلے دنوں خیبر پختونخوا کی ایک رپورٹ پولیس کی جانب سے سامنے آئی جس میں بتایا گیا کہ تقریباً ایک تہائی جو انسیڈنٹس ہیں وہ کم ہوئے ہیں, اور پولیس نے اس میں کریڈٹ بھی لیا کہ ان کی انٹیلیجنس شیئرنگ اور ان کے آپریشنز جو ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں وہ بڑے کامیاب رہی ہیں. تو وہاں پہ پولیس کی کارکردگی میں حالیہ برسوں میں حالیہ مہینوں میں کوئی تبدیلی آپ نے دیکھی ہے؟
دیکھیں جی, جہاں تک پولیس کی کارکردگی ہے خیبر پختونخوا میں, ماشاء اللہ ان کی پرفارمنس بہتر ہوئی ہے, لیکن میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انفورسمنٹ سائیڈ ہے ہماری, سارا حکومت کا دار و مدار اس پہ چلتا بھی ہے اور ہے بھی یہ چیز. اور میں اس میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے مثال کہ آپ اگر دیکھیں ایک پہلو ہے ہماری ڈیولپمنٹ تھنکنگ میں کہ جو فیمیل بچے ہیں
جی
وہ اسکول نہیں جاتے, ٹھیک ہے جی, اور ہم اشارتاً یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ غربت کی وجہ سے والدین یہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیاں اسکول جائیں, اور گھر میں جو کام کاج ہوتا ہے اس میں ایک شخص کی کمی ہو جائے. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, اگر اس میں آپ اس بات کے اندر جائیں تو اس میں ماں باپ اپنی بیٹیوں کو اسکول اس لیے نہیں بھیجتے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ اس سے ان کی عزت پہ کوئی نشان نہ آئے, اور وہ انفورسمنٹ کی بات ہے. تو لہٰذا ہماری انفورسمنٹ جو ہے یہ پولیٹیکلائزیشن کے بعد, یعنی جو پولیس کی ریکروٹمنٹ ہے اس میں پولیٹیکلائزیشن ہونے کے بعد وہ انفورسمنٹ کافی کمزور ہو چکی ہے. ہمارے پاس سلمان کثیر کا جو قاتل ہے وہ اب ضمانت پہ پھر رہا ہے, تو انفورسمنٹ ہماری کہاں پہ گئی؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں, اگر یہ ہم ٹھیک کر لیں, اور جس طرح یہ سبین محمود کے قتل کی بات ہو رہی ہے, جس طرح تسلیم صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیول پہ اس کنفیشنل سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں. لیکن اگر ان کی بات درست ہے جو لوگ پکڑے گئے ہیں, اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ اشخاص جو ہیں 1999 میں یہ حیدرآباد میں پہلے اریسٹ ہو چکے ہیں, ان میں سے ایک دو جو ہیں, اگر وہ ہو چکے ہیں اور پھر انہوں نے
قتل
جو ہے 2015 میں کیا ہے, تو یہ کس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے؟
یہ نشاندہی کر رہا ہے کہ وہاں پہ کئی سکوں میں, عدالتی نظام میں بھی, پروسیکیوشن کے اندر بھی, پولیس فورس کے اندر بھی وہاں پہ ویکنسز ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہو چکا ہے تسنیم نورانی صاحب سے بھی, اور ہمیں صوفیہ جمال نے جوائن کیا ہے, براڈ کاسٹ جرنلزم سے وابستہ ہیں, کراچی بیسڈ ہیں, اور سبین محمود قتل کیس کو خاص طور پہ انہوں نے بہت قریب سے فالو کیا ہے. ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ انجم ایرل گل اور ریشا خان۔ بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کے اندر عسکریت پسندی پہ، اور پہلا حوالہ ہمارے پاس جو وی رسک میپل کرافٹ اس کی ایک رپورٹ کا تھا جس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی ہے، اور عسکریت پسندی سے ہی جڑا ہمارا یہ دوسرا موضوع ہے، اور بلوچستان سے کچھ ڈیولپمنٹس۔ ایک تو یہ کہ وہاں پہ ایف سی نے کارروائی کی ہے بھاری مقدار میں، کئی سو کلو گرام بتایا جاتا ہے، 1350 کلو گرام دھماکہ خیز مواد اس کو برآمد کرنے کا وہاں پہ دعویٰ کیا ہے بلوچستان کے اندر سیکیورٹی فورسز نے، فرنٹیئر کانسٹیبل نے۔ اور گزشتہ روز بلوچستان میں ہی کوئٹہ میں پاکستان کی فوج کے سربراہ موجود تھے، اور انہوں نے ایک بہت جاندار اور بڑا ایک مضبوط سٹیٹمنٹ آیا جس پہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو خطرات ہیں وہ ملٹی ڈائمنشنل ہیں، کثیر الجہتی ہیں، اور اس وقت جو صرف روایتی طریقوں سے اگر ان پہ قابو پانا کی کوشش کی گئی تو یہ ناکافی ہوگا، غیر روایتی طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ وہ غیر روایتی طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ ٹیکنالوجی انوالو کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا وہ سیکیورٹی فورسز کے لیے انڈیمنیٹی کی بات کر رہے ہیں؟ جیسے بہت سارے دنیا کے ممالک میں ہوتا ہے، سیکیورٹی فورسز کو زیادہ آزادی دی جاتی ہے، خاص اس کے اندر ان قانونی اور آئینی طور پہ بھی کچھ امینڈمنٹس کی جاتی ہیں تاکہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ زیادہ مضبوط کیے جا سکیں۔ کیا وہ اس کی بات کر رہے ہیں؟ کیا وہ سوسائٹی کو انگیج کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ تو وہ کیا کہہ رہی ہیں، کس طرح کے سے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا؟ کراچی کے اندر واقعتاً ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ جو عسکریت پسندی ہے شاید پاکستان کے اندر، جس کو جنرل رائل شریف نے جیسے یہ کہا کہ ملٹی ڈائمنشنل ہے، تو اگر کسی ایک شہر کو اٹھانا ہے تو کراچی آپ کو اس کی بہترین تصویر نظر آئے گا اس کو جو ریفلیکٹ کرتا ہوگا۔ وہاں پہ مذہبی فرقہ واریت اور ایتھنک بنیادوں پہ بھی ٹیررزم آپ کو نظر آئے گا، دہشت گردی یا وائلنس نظر آئے گا، اس کے علاوہ کرمنل جو ایکشنز ہیں یا ان بنیادوں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا، پولیٹیکل وائلنس کی بھی صورتیں موجود ہیں، سیکٹیرین، اور خاص طور پہ یہ جو اب یہاں تک کہ داعش تک کا جو فینومینا ہے وہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کے فٹ پرنٹس موجود ہیں، اگرچہ پاکستان کی حکومت کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کرتی ہے اور اس کا بڑی کنوکشن کہتی ہیں کہ داعش یہاں پہ، یہ اس شہر میں، یہ اس ملک میں موجود نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب تسنیم نورانی صاحب، فارمر انٹیریئر سیکرٹری، جناب خالد عزیز صاحب، فارمر چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، اور ہمیں جوائن کریں گے اسی سیگمنٹ میں صدیق بلوچ صاحب، ایڈیٹر بلوچستان ایکسپریس، اور صوفیہ جمال، براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہیں، کراچی بیسڈ ہیں۔ سبین محمود قتل کیس میں خاص طور پہ اس کو بہت قریب سے فالو کرتی رہی ہیں، اور اسی میں گزشتہ روز جو ڈیولپمنٹ آئی، عموماً یہ کہا جاتا تھا کہ شاید پاکستان کے اندر جو دینی مدارس ہیں وہ انتہا پسندی کی جانب راغب کرتے ہیں، یا اگر سارے کے سارے طالب علم وہاں پہ وہ عسکریت پسندی کی طرف مائل نہیں ہیں تو بھی جو لوگ اس میں گرفتار ہوتے ہیں یا جو فرنٹ لائن میں نظر آتے ہیں ان کا تعلق اداروں سے ضرور سامنے آتا ہے۔ لیکن یہ خبر خاصی چونکا دینے والی ہے کہ وہاں پہ جو 4 ملزمان پکڑے گئے ہیں وہ اعلیٰ اور بڑی نامور یونیورسٹیوں سے اور نامور اداروں سے فارغ و تحصیل ہیں، اور اس لیے ایک نئی ڈائمنشنز پہ بھی پاکستان کے اندر اس پہ ڈیبیٹ اور بحث ہو رہی ہے۔ انالیسز ہم لیں گے انہیں چیزوں کا۔ تسنیم نورانی صاحب اور خالد عزیز صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ نورانی صاحب، آپ فرمائیے گا کس نوعیت کے غیر روایتی طریقے بقول جنرل رائل شریف صاحب کے کثیر الجہتی خطرات سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟
غیر روایتی میں میرے ذہن میں تو کوئی آتا نہیں، مطلب ہے کہ جو غیر روایتی میں تو ایکسٹرا جوڈیشل کی بات ہوتی ہے، مگر وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان فوج نہیں کرے گی۔ باقی جو ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہماری روایت فورن جو انٹروینشن ہے اس پہ ہم نے شاید اتنا کانسنٹریٹ پہلے نہیں کیا، انویسٹیگیٹ نہیں کیا، حالانکہ اس قسم کی شک و شبہات رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف ان کا اشارہ ہو کہ ان کے پاس اب ثبوت آ گئے ہیں اور اس کی طرف وہ توجہ زیادہ دیں گے۔ تو بٹ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں ان کی جو پیغام کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اب پاکستان فوج کسی کا انتظار نہیں کرے گی ایکشن لینے کے لیے، اور کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوگی، اور جو دہشت گردوں کو ٹائم نہیں دے گی ری گروپ کرنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ پیغام یہ ہے کہ کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کنفیوژن رہتی ہے آرمی اور سول کے درمیان کہ بھائی اب آپ سول کریں اور یہ ان کا کام ہے. مگر اب سے لگتا ایسے ہے کہ بے شک سول کا ذمہ داری آرمی کہلا سکتی ہے کہ آپ کا کام ہے, مگر یہ معاملہ کیونکہ اتنا سیریس حد تک پہنچ گیا ہے تو وہ آپ کسی کا انتظار نہیں کرنے کے موڈ میں اور وہ خود آرمی جو ہے وہ ایکشن لے رہی ہے اور انیشیٹو ہر پرابلم سے لگتا لے رہی ہے.
جی خالد عزیز صاحب, آپ کا انالیسس اسی پہ. جی خالد عزیز صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی خالد عزیز صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی لائن ڈراپ ہوگی غالباً. اب ہم بات کرتے ہیں صدیق بلوچ صاحب سے. صدیق بلوچ صاحب آپ فرمائیے گا, بلوچستان کے اندر ایک تو ایک اور میجر ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سرفراز بھٹی صاحب جو کہ آپ کے ہوم منسٹر ہیں, آج جب ایک بڑی بھاری تعداد میں وہاں پہ اسلحہ بارود وہاں پہ پکڑا گیا ہے تو ایک بار پھر انہوں نے ایکسٹینڈ کی اپنی آفر انسرجنٹس گروپ کو کہ وہ مذاکرات کی میز پہ آئیں اور ہتھیار پھینک دیں, بات کریں ہمارے ساتھ. تو کیا یہ چیز ہیلپ کر سکتی ہے اور یہ اس بات کے امکان ہے کہ بلوچستان کے اندر انسرجنسی وہ بھی کسی کروٹ بیٹھ رہی ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ آف اینڈ آن یہ ریکوری ہوتی رہتی ہے, تو یہ روٹ ہے سارا کا سارا افغانستان سے, وہ پچھلے 20-30 سال سے اسلحہ آ رہا ہے, وہ اسمگلرز کرتے لے کر آتے ہیں. اب یہ نہیں پتا چلا کہ یہ کس کے ہیں, کس کی ملکیت ہے, کس کے قبضے سے نکلے ہیں, ابھی تک تو اطلاعات آ رہی ہیں. لیکن بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ یہ روٹ ہے سارا کا سارا, یہ رشین اسلحہ آتا تھا, امریکن اسلحہ آتا تھا, اور وہ سارا کا سارا بہت بڑا بزنس ہے اور لوگوں نے بہت فارچون بنایا, بلینس آف ڈالرز کمائے اس میں اس ٹریڈ میں. تو اس میں سوال یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے ایک چھوٹے سے گروپ کے پاس ہو تو وہ سرنڈر کرے, لیکن بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ وہ ہوم گرون پولیٹیکل موومنٹ ہے, اس کا ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے بیسیکلی, اس کو غلطلی لنک کرتے ہیں اس کو. یہ بالکل ایک ایجیٹیشن ہے بلوچ زمانے سے, وہ پروٹیسٹ کے طور پر پہاڑ پہ چڑھے جاتے تھے, پروٹیسٹ کے طور پر چڑھے جاتے تھے, اس کا پرپز جو ہے وہ ٹیررزم نہیں ہے, وہ ایک پروٹیسٹ لانچ کرنا ہوتا تھا, ایک تو بنیادی بات یہ ہے. تو یہ میرے خیال میں اس کا بیان جو ہے مس پلیس ہے سرفراز بھٹی صاحب کا, کیونکہ اس کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ کبھی بھی.
اب آرمی چیف صاحب کا جو بیان تھا کل کوئٹہ کے اندر, اس کو کوئکلی انالائز کیجئے گا کہ جو اس وقت مختلف کثیر الجہتی دہشت گردی ہے اس سے نمٹنے کے لیے جو میکانزم موجود ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, کیا کہہ رہے تھے وہ؟
دیکھیے بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے تو دیکھنا آرمی نے سیلف عظیم رول لے لیا, اپنے ہاتھ میں لے لیا, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سیکورٹی کی ذمہ داری ہم خود لیں گے, ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے, کسی مطلب یہ پولیٹیکل لیڈر سے, چیف منسٹر سے, گورنر سے, کسی منسٹر سے, کسی اسمبلی سے, تو وہ جہاں بھی ان کو اطلاع ہوگا وہ ایکشن کریں گے. تو اس وجہ سے تو ان کا ایک سیلف عظیم رول ہے, بنتا ہے, وہ بن رہا ہے اور وہ پورے پاکستان میں ہے, اور اس میں اس کی کوئی پولیٹیکل لیڈر کی شپ کی طرف سے کوئی اسی قسم کی ریزسٹنس نہیں ہے, تو لہٰذا وہ اسی کا ایک ریٹریشن ہے, اس کو رینیو کیا ہے کہ جی ہم کاروائی کریں گے اور وہ شاید سوفسٹیکیٹڈ میتھڈ بھی استعمال کریں گے, گیجٹ بھی استعمال کریں گے, انفارمیشن گیدرنگ بھی کریں گے, بہت ساری چیزیں, نیا ویپن بھی استعمال کریں گے, یہ میرے خیال میں یہ سب چیزیں کریں گے. اس کا مطلب جو بیسک اسپیچ جو تھا وہ لوکل آرمی کنزمپشن کے لیے تھا, پبلک کے لیے نہیں تھا.
نورانی صاحب مجھے اس کو سم اپ کرنا ہے, ایک منٹ ہے ہمارے پاس, آپ اس کو بتائیے گا. جیسے انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی گیجٹس اس کے استعمال کی بات ہے, اسلام آباد کے لیے بھی ایک سیف سٹی پروجیکٹ کا نام لیا جاتا ہے, تھاؤزنڈز آف کیمراز ہیں, اور لیکن دوسرا خاص امپورٹنٹ مدارس اور جدید تعلیمی ادارے, بظاہر اب یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ آپ کوئی ایسی خاص ڈسٹنکشن قائم کر نہیں سکتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیے وہ درست ہے کہ جو ٹیررسٹ پروڈیوس کرنا ہے وہ صرف اپنا مدرسوں کا میراث نہیں ہے, مدرسے صرف سنگلر نہیں آپ کر سکتے, مگر ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک لاوبالی ہے اور مدد بدر آزادی ہے کہ جو بندہ کسی بھی ادارے میں مدرسہ ہو یا اسکول ہو اس میں وہ پڑھا سکتا ہے کسی قسم کی چیز, اور اس پہ ہماری رت جو ہے وہ سرکار کی اتنی نہیں جتنی باقی ملکوں میں ہوتی ہے, تو اس کی طرف توجہ دینی ہوگی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو 20 پوائنٹس ہیں جو بڑے درست طریقے سے اس کو احاطہ کر کے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا, اس پہ سرکار کو جو ہے نا وہ فرنٹ فٹ پہ, سول سرکار کو فرنٹ فٹ پہ کھیلنا پڑے گا, اور اگر وہ 20 پوائنٹس کو کور کر لیں اور ایک حد تک کامیابی پوائنٹس کی کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہیں، ٹیررزم کے مسئلے ہیں، کافی حد تک حل ہو۔
بہت شکریہ آپ کا تسنیم نورانی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ صدیق بلوچ صاحب آپ کے بھی ہم مشہور ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سامعین ہم کچھ سیکنڈ کے بعد ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے
سیٹلائٹ ویور بھی ہمارے ساتھ ہوں۔ اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ
جی سامعین آپ سن رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ، وائس آف امریکہ سے، اور پروگرام کے حصے میں ہم اپنے سیٹلائٹ ویورز ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پروگرام کے ان پہلے دو سیگمنٹ میں ہم نے پاکستان کے اندر عسکریت پسندی، ان کے مختلف زاویوں کے اوپر بات کی ہے، خاص طور پہ جو دو میجر ڈیولپمنٹس تھیں۔ اگر ہم میں آپ کو کے لیے دوبارہ ذکر کروں، اسلام آباد کا شمار دہشت گردی کے خطرات سے دو چار ابھی بھی دارالحکومتوں میں ہوتا ہے، یہ ایک رپورٹ ہے وی رسک میپل کرافٹ کی، جس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی اور اس کا جائزہ لیا کہ وہ کیا عنصر ہیں جو آج بھی اسلام آباد کی سیکیورٹی کے لیے خطرے کا سبب ہیں۔ دوسرے حصے میں ہم نے بات کی آرمی چیف جنرل راحیل شریف، ان کا یہ بیان کہ پاکستان کے لیے جو خطرات ہیں وہ کثیر الجہتی ہیں اور غیر روایتی طریقوں سے ان سے نمٹنا ہوگا، یا جو روایتی میکنزم موجود ہے اس سے آگے بڑھ کے سوچنا ہوگا ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس کا ہم نے انالیسس کیا ہے۔ اور پروگرام کے اس حصے میں اب ہم بات کریں گے سعودی عربیہ کے اندر دہشت گردی، اس کی ایک واردات یا واقعہ رونما ہوا ہے، ایک لحاظ سے یونیک ہے، خود کش حملہ ہوا ہے سعودی عربیہ کے خاص طور پہ قطیف کے اس علاقے میں جو شیعہ آبادی یا شیعہ اکثریت کا یہ علاقہ سمجھا جاتا ہے، اور اہل تشیع کی ایک مسجد کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا ہے، خود کش بم دھماکہ ہے۔ مختلف جو میڈیا اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق، بعض کے مطابق اس میں کم از کم 10 افراد مارے گئے ہیں، درجنوں اس میں زخمی ہوئے ہیں، اور اسٹریٹجک اہمیت بھی اس علاقے کی بتائی جاتی ہے کیونکہ تیل پیدا کرنے والا، تیل کی دولت سے مالا مال یہ علاقہ ہے، اور یہاں پہ اہل تشیع کمیونٹی سعودی عربیہ کی جو ہے ان کا یہاں پہ خاصا کنٹرول بتایا جاتا ہے۔ اور اس ریفرنس میں ایک اور بھی حوالہ یہ ضرور ہے کہ سال 2011 میں انہی علاقوں کے اندر سعودی بادشاہت کے خلاف مظاہرے ہوئے، اور شیعہ کمیونٹی کی طرف سے یہ مطالبات بھی سامنے آئے کہ یہاں پہ بادشاہت نہیں بلکہ جمہوریت کا رواج ہونا چاہیے ہے، اور اس کو بڑی سختی سے کرب کیا سعودی انتظامیہ نے۔ آج یہ واقعہ ہو گیا ہے، اور یہ واقعہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب بیک وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یمن کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی اہل تشیع کے جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ان کو ہدف بنایا گیا ہے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن عمومی طور پہ طالبان، القاعدہ اور اسلامک اسٹیٹ ان جیسی تنظیمیں اس طرح کے واقعات میں ملوث پائی جاتی ہیں یا وہ اس کا دعویٰ کرتی ہیں۔ انالیسز ہم لیں گے اس صورتحال کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ظفر ہلالی صاحب، فارمر امبیسڈر ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں، اور صوفیہ جمال ہمیں جوائن کریں گی، براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہیں، اور پروفیسر فیضان نق صاحب اسلامک کلچرل ہسٹری اور یو ایس اینڈ مسلم ورلڈ ریلیشن شپ کے ایکسپرٹ ہیں۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ ظفر ہلالی صاحب، اسٹریٹجک نقطۂ نظر سے اس علاقے میں دہشت گردی کا ہونا کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ آپ کو کوئی ایک اچنبھے کی بات یا کوئی مختلف بات نظر آئی آج کے اس واقعے میں؟
دیکھیے، ہم لوگ سب کو یہ خیال تھا کہ یہ جو جنگ شروع ہوا ہے یمن میں، اور اس جنگ میں جو سعودی عربیہ نے سائڈ لیا ہے اور ایک دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں دخل دیا ہے، تو ایسا لگ رہا تھا مجھے کہ یہ بس وقت کی بات ہے، اب کب شروع ہوگا، when will this war کیا کہتے ہیں reach سعودی عربیہ، معنی اس قسم کی جو وہ destruction ہے جو کر رہے ہیں یمن میں، اور بومنگ سے جس قسم کی نفرتیں پھیل رہے ہیں، اور جس قسم کی ایکچولی سیکٹیرین ڈفرینسز کو ایمفسائز کر کے بڑھایا جا رہا ہے، میرا خیال میں وقت کی بات تھی کہ یہ معاملہ اٹ شوڈ آلسو ایکسپینڈ ٹو سعودی عربیہ،
وہاں پہ ریفلیکٹ ہونا تھا، کیونکہ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان ہو یا دنیا کے اور بھی کچھ ایسے خطے ہیں جن کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایکچوئل پراکسی وار لڑی جا رہی ہے۔ ابھی یمن کو بھی پراکسی وار کے ہی ضمن میں دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کے جو ایکسپرٹس ہیں، اسٹریٹجک ایکسپرٹس ہیں۔ پاکستان کے اندر پچھلے کئی برسوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے جو سیکٹیرین وائلنس ہے اس کے اندر بھی پراکسی وار کا ایلیمنٹ ہے، تہران اور ریاض کو اس کے لیے بلیم کیا جاتا ہے. تو میرے نالج میں نہیں ہے, آپ اگر مجھے بیک گراؤنڈر دے سکیں اور میرے لسنر اور میرے ویور کو, کیا یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے سعودی عربیہ کے اندر, یا اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کے اندر یہ سیکٹیرین وائلنس کا جو عنصر ہے وہ نمایاں ہو؟
دیکھیے, پہلا تو سوال آپ اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ کیوں سعودی عربیہ جو کتنے سال سے 70-80 سال سے ابھی قائم ہے, اور سعودی فیملی جو رول کر رہی ہے سعودی عربیہ کو کتنے سال سے, اب آپ سوچیں کہ شیعہ ادھر کیوں, کہ یہ وائی از دا سینس آف ڈسکریمنیشن اسٹل دیئر ان سعودی عربیہ, کیوں شیعہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنا حق نہیں ملتا ہے, کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو رائٹ فل شیئر ہے ان کا ان آل سفیئرز آف سوسائٹی وہ نہیں مل رہا ہے, اس لیے کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے. اور ہم دیکھتے ہیں جب وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کے خلاف بڑا سخت ایکشن لیا جاتا ہے.
صحیح.
تو میرے خیال میں پہلا سوال تو اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ بھئی اگر آپ 50 سال میں لوگوں کو سینس آف گریونس نہیں ہٹا سکیں تو یہ تو ایک میسیو فیلئر ہے آن یور پارٹ. تو یہ اب وہ سینس آف گریونس جو سعودی عربیہ میں ہے وہ کیسا ہے, جب آپ اپنے ملک میں اپنے مائنورٹیز کو آپ ان کو نہ سیکیورٹی نہ فیلنگ آف پارٹیسپیشن دے سکتے ہیں تو کیا دوسرے لوگ کیا سوچیں؟
لیکن ہلالی صاحب اس میں گریوینس تو ہم اس صورت میں اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اگر یہ سنی اکثریتی علاقوں میں یہ کوئی چیز جیسا واقعہ رونما ہو گیا ہوتا, یہ اہل تشیع کے علاقے میں ہوا ہے, اس کو کس اینگل سے کس زاویے سے دیکھنا ہوگا؟ کیا یہ یمن کا ایک ریئیکشن ہے, ایون ملک کے اندر اگر کوئی تھوڑی بہت سپورٹ بیسڈ ہے اس کو ڈسمینڈل کرنے کی کوشش ہے, یا وہ مختلف مذہبی گروپ جو پاکستان سمیت دنیا کے مختلف علاقوں سے سعودی عرب کو یہ پیشکش کرتے رہے ہیں کہ ہم اپنے لشکر آپ کو بھیج سکتے ہیں, ان کی طرف اس کے سرے یا اس کے کھرے جائیں گے؟
یا بالکل, دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے سنی میں شیعہ میجورٹی ایریا میں, یہ ایسا لگتا ہے کہ ظاہر ہے جو کیا ہوگا دی امپریشن از کہ اٹ مسٹ بی دی سنیز, تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بتایا جائے ان کے کہ دیئر از نو پلیس فار یو ہیئر, ہم تمہیں نہیں مانتے ہیں, اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پھر ریئیکشن ہوگا, اب یہ جا کے سنی ماسکو سنی میجورٹی ایریاز میں جائے. ان اینی کیس مقصد یہ ہے کہ سیکٹیرینزم بڑھے گا, جنگ بڑھے گی پھیلے گی. تو آئی تھنک وٹ ایور دا موٹیو از دا پرپز از کلیئر کہ یہ جنگ کو پھیلایا جائے.
پروفیسر فیضان حق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیضان حق صاحب, یہ جو سعودی عربیہ کے اندر قطیف کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے, ایک شیعہ ماسک اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اس کی کیا آپ امپلیکیشنز دیکھ رہے ہیں؟ جیسے ظفر ہلالی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کے اثرات دور تک جائیں گے یا مزید علاقوں تک پھیل سکتے ہیں, کیا یہ سیکٹیرین وائلنس اس کو ایک طرح سے امبریس کرنے جا رہا ہے سعودی عربیہ, یا اس کو یہیں پہ نمٹا دیا جائے گا, کیا لگتا ہے آپ کو؟
جی, سب سے پہلے تمام بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ایمان میں رکھے. ہلالی صاحب نے جو فرمایا وہ یہ بات صحیح انہوں نے فرمائی کہ یہ ایک کوشش ہے کہ جنگ کا جو حد و دروہ ہے اس کو بڑھایا جائے, اس کے میدان کو بڑھایا جائے, اور جو چپکلش اور کانفلکٹ ہے وہاں کا اس کو ایسے مقام پہ لے جایا جائے جہاں سے وہ واپس نہ ہو سکے. اور یہ ایک طرح سے سعودی عرب کی جو اندرونی طاقت ہے, جو ان کا اندرونی سٹیبلٹی ہے, اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ یہ پریشر ہینڈل کر سکتے ہیں یا نہیں.
صحیح.
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نوعیت کا یہ ایک پہلا حملہ ہے جو ہوا ہے, اور عام طور پہ ایسے حملے اکلوتے نہیں ہوتے. اس کے حملے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے بھی یہ حملہ کیا ہے یا کروایا ہے وہ ایک سیریز آف اٹیکس جو ہیں وہ ان کو وہ طے کر چکے ہیں.
صحیح.
اور اس میں انہوں نے یہ ٹیسٹ تھا, اور اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ جمع کریں گے ڈیٹا اس پر, اور اس کے مطابق پھر وہ اور حملے ہوں گے. اور میرے خیال میں اگر میرے جیسا ان انفارمڈ بندہ جو ہے وہ یہ بات سوچ سکتا ہے, تو میرا مجھے پوری امید ہے کہ سعودی عرب اور ان کے جو دوست ہیں وہ بھی یہ بات سوچ رہے ہوں گے. اور اس میں یہ ایک بہت خطرناک پریسیڈنٹ ہے, لیکن اس میں یہ ایک ریئیکشن دیا گیا ہے سعودی عرب کو کہ بھئی تم نے یمن میں یہ کیا ہے تو ہم تمہارے گھر میں گھس کر یہ کام کر سکتے ہیں.
صحیح.
اور لیکن ہوا دے سکتے ہیں.
پروفیسر فیضان صاحب, اگر یمن کا یہ ریئیکشن ہو, لیکن یہاں پہ جو لوگ ٹارگٹ بنے ہیں وہ مختلف ہیں, ایک طرح سے ان کا ٹلٹ تو یمن کے ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو کیا یہ سعودی عربیہ کے لیے اس طرح سے ایک پیغام ہے کہ آپ کی ریاست کی ریٹ ہم کمزور کر سکتے ہیں, یا اس کے علاوہ ایک طرح سے وہ کہ کہیں کہیں جن فورسز کی حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کے بالکل مقابل کھڑی ہیں ان کے اتحاد میں یا ان کے مفادات میں کہیں نہ کہیں کلیش آ جاتا ہے, یہ اس کا ریفلیکشن ہے؟
جی بالکل, آپ نے جو بات کہی وہ جو دوسری آپ نے کہی وہ صحیح ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے कि ये एक कोशिश है कि के सऊदी अरब को अंदरूनी तौर पे कमज़ोर कर दिया जाए और वहाँ की जो दो आबादियाँ हैं, एक मिनोरिटी आबादी है जो कि शिया है और दूसरी सुन्नी है, उनको आपस में लड़वा दिया जाए और ये बात शो की जाए कि सऊदी अरब जो है वो अपनी मिनोरिटी आबादी जो है उसको प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहा है और वो फेयर नहीं हो सकता, और इस वजह से ये जो सिलसिला है ये शुरू किया गया है। मेरा ये ख्याल है कि अगर सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि वो और एक और बात मैं करना चाहूँगा ये कि सऊदी अरब जो है वो अब दो महाजों पे लड़ रहेगा। पहले वो एक महाज पे लड़ रहा था, वो दो महाजों पे लड़ेगा। एक तो ईरान का असर रसूख जिसके खिलाफ है वो उसके खिलाफ लड़ेगा, और दूसरी तरफ उसको लड़ना होगा अंदरूनी चपकरिश जो कि शिया और सुन्नी के दरमियान शुरू हो चुकी है, और इसमें जो दूसरे महाज की इंटेंसिफिकेशन है वो इस तरह होगी कि वो एलिमेंट्स जैसे अलकायदा, अलशबाब और ये दाइश जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके खिलाफ भी उसको लड़ना होगा, और वो बेसिकली ये चीज़ पेश करना चाहेंगे सऊदी अरब को भी, देखो तुम इससे बेहतर है कि तुम हमें ज्वाइन कर लो क्योंकि हम तुम्हें वो प्रोटेक्शन देंगे, तुम हमारी साइड से इस लड़ाई में शामिल हो। और ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है सऊदी अरब के लिए, और सऊदी अरब की इस सूरत हाल जो थी ये भी होनी शुतनी थी, जैसे हलाली साहब ने फरमाया, मैं उनसे यहाँ पर भी इत्तफाक करता हूँ कि ये काम होने वाला था, हो रहा था और ये हो जाना था, और अब ये जो हुआ है इसके लिए मुझे उम्मीद है कि सऊदी अरब के हुकाम जो हैं वो ओपन माइंडेडली इसको इससे डील करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने उसको अपनी टिपिकल क्लोज माइंडेडनेस से या कंजर्वेटिविज्म से इसको डील इसे निपटने की कोशिश की तो ये हो सकता है इसके नतीजे वो खातिर खा ना निकलें और उनके फेवर में ना हो।
हिलाली साहब, जैसे प्रोफेसर फैजान भी ये कह रहे हैं, मैं अगर इसी इनके कमेंट्स को रीफ्रेज करूं एक सवाल के अंदर, सऊदी अरब की भले अगर हम फिरका वाराना बुनियादों पर देखें कि वो एलतशी की सिक्योरिटी के लिए कितने सेंसिटिव हैं या नहीं हुक्मरान, लेकिन रियासत की रिट बहरहाल चैलेंज हुई है और इसके असरात से शायद फिर बाकी शहरों का भी महफूज रहना इतना आसान ना हो, तो कितना टाइमली होगा सऊदी अरेबिया की फोर्सेज के लिए, इदारों के लिए, कि वो इसको रिस्पॉन्ड करें?
देखिए क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, ये क्या करेंगे, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा, ये आप देखेंगे किसको पकड़े किसको नहीं पकड़े, मुझे नहीं पता क्या एविडेंस आएगा, कौन किसने इनकरेज किया। मगर बात एक है जो हमें समझना चाहिए, सऊदी अरेबिया और यमन की रिलेशनशिप जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, मगर देखिए कितने साल तक ये रिलेशनशिप पीसफुल रहा। बल्कि सऊदी अरेबिया जो था, सऊदी अरेबिया को पता था कि डिफिकल्ट नेबर है और वो उनको पैसे देते थे, उनसे बातचीत करते थे, और आप देखिए यूनिफिकेशन हुआ विद दी सपोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, और फिर जब यूनिफिकेशन को उन्होंने फिर तोड़ने के लिए जो जंग हुआ वो भी सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट किया गवर्नमेंट ऑफ यमन को कि ये यूनाइटेड रहे। अब क्या हुआ कि सडनली ये कहते हैं कि ईरान आ गया, ये हुतीज शियाज हैं। भाई हुतीज एंड ज़ैदीज दे आर द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ शियाज, सबको पता है, हम लोग सब नमाज यमन में साथ पढ़ते थे, शिया सुन्नी शाफी इतना शरी कोई नहीं पूछता था कौन क्या है। अब इनको क्या तकलीफ हो गई है ऑल ऑफ अ सडन? ये तकलीफ ये हुई है कि इनको ये एक हाइपर पैनिक में है सऊदी अरेबिया, ये समझते हैं कि ईरान इनको सराउंड करेगा, ईरान इराक ले गया, ईरान सीरिया ले गया, अब हम खत्म हो जाएंगे, हमारी रूल और फैमिली ये खत्म हो जाएगा। अरे भाई, अगर आपने यू हैड एस्टैब्लिश्ड लव फॉर योरसेल्फ इन द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया, किस चीज की डरने की बात है? अब आप जा रहे हैं फैक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, आर्म कर रहे हैं। अमरीका तो खैर आपको पता है जिधर गया है तबाही मचा दिया है, और अमेरिका को तो पता ही नहीं है ये क्या सिचुएशन है। सऊदीज को वो सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए ट्रेडिशनल फ्रेंड है, मगर ये तरीका नहीं है। सऊदी अरेबिया को यू नीड अ न्यू सेट ऑफ पीपल जो पीस करेगा यमन में। वो पीस किसका पीस? नहीं कि आप जाके दखल दे के इनके ये लड़ाए इनको लड़ाए और आप कहें कि हाजी साहब जिसको आपने अभी खुद ही उसको क्या कहते हैं यू एनेबल्ड हिम टू एस्केप, आके आप कहते हैं इसको रिस्टोर करो, हम बाकी नहीं करेंगे जब तक आप टेरिटरी से नहीं विड्रॉ करते हैं। भाई व्हाट यू मीन टेरिटरी से विड्रॉ करते हैं? तो आप चाहते हैं कि फिर डिवीजन हो, आप चाहते हैं कि फिर सिविल वॉर हो?
मुझे समझ लेकिन
नहीं आ रही
आप हिलाली साहब आप
पॉलिसी।
देखें ना, अमेरिका ने इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट भी नहीं किया, उसके अलावा ईरान के मामले पे भी जो प्रेशर्स यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया से आए, उनको भी एक्नॉलेज नहीं किया, उनको भी उन प्रेशर्स को लिया और अपने नुक्ते नज़र पे खड़े रहे कि उसके साथ इंगेज करना है। तो ये तस्वीर का एक दूसरा रुख भी तो है हमारे सामने।
देखिए अमेरिका ने इंटेलिजेंस सपोर्ट, हर किस्म की सपोर्ट, सऊदी सपोर्ट, सऊदियों को बम्बे दे रहा है, सऊदियों की प्लेन इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं क्या इम्पैक्ट होगा ये यमन में? आप समझते हैं कि अमेरिका का कोई न्यूट्रल रोल है, कि आप समझते हैं कि इट इज कोई अच्छा रोल है उनका? बिल्कुल नहीं। ये तो मेक द प्रॉब्लम इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड। और क्या जरूरत थी ये सब की? आप पहले भी इस मसले को हल करते थे विद जुडिशियस अमाउंट ऑफ बार्गेनिंग, पैसे, डिप्लोमेटिक मनूवरिंग, ये सब चीज हो रहा था। मैं 5 साल गुजारा हूँ यमन में, मुझे पता है कि यमनी फीलिंग्स क्या है सऊदियों के बारे में, मगर मुझे पता है कि उनको रियलाइजेशन था उनकी लीडरशिप को कि वी हैव टू ट्रीट देम विद केयर, दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। और सऊदियों को भी पता था कि इनको कैसे सेंसिटिवली हैंडल करना। ये जो सलमान साहब आए हैं, ये और इनका बेटा, मेरे ख्याल में इन्होंने तो सीधा पहले दिन से ही जंग में आके शरीक हो गए, और जंग से क्या फायदा?
प्रोफेसर फैजान साहब को भी ऑन बोर्ड लेते हैं। प्रोफेसर फैजान साहब, ये जो एम्बेसडर हिलाली साहब ने जो कंसर्न्स वॉइस किए हैं या अमेरिका के बारे में ख़ासतौर पे, ये सिर्फ हिलाली साहब नहीं कहते हैं और भी बहुत सारे क्रिटिक्स यही बात करते हैं, और ख़ासतौर पे मिडल ईस्ट के अंदर अगर अनरेस्ट हो तो ब्लेम किया जाता है वाशिंगटन को, उसकी पॉलिसीज़ को। वाशिंगटन कैसे दिफा करता है इन पॉलिसीज़ का?
जी, सबसे पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं ना, हमाम में सब नंगे, तो ये कहना कि अमेरिका जहाँ गया उसने तबाही फैलाई, अमेरिका जहाँ गया उसने, ये तो एक इंतहाई गलत बात है। अमेरिका ने बड़ी जापान को रिकंस्ट्रक्ट किया, यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट किया, और जब कुवैत
में
और कुवैत में जब इराक ने हमला किया, उसके बाद इराक को जब आज़ाद करवाया कुवैत ने, और अफगानिस्तान में इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग की है। तो अमेरिका जो है वो उसकी वो भी एक इसी दुनिया का खिता है, इसी दुनिया के लोग हैं, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, वो जब तक आपके लोकल ग्राउंड्स सही नहीं होते तो वो उनकी हेल्प या उनका जो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट जिसको कहते हैं, उसकी एक लिमिट है। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका ने कोई गलती नहीं की या अमेरिका ने कोई गुनाह नहीं किया या अमेरिका ने जो है उनसे ऐसी गलतियां सरजद नहीं हुई, लेकिन ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि सऊदी अरब का जो कंसर्न है ईरान के बारे में वो बहुत जेन्युइन है, और उसको हमें क्रीड देनी पड़ेगी, इसलिए कि हिजबुल्ला लेबनान में, उसके बाद हिजबुल्ला के फाइटर्स का शाम में लड़ना, फिर बशार असद का अपने ही लोगों पर तोपों के गोले मारना और बम मारना और एटमी हथियार इस्तेमाल करना, और जिसकी एविडेंस मौजूद है, ये दुनिया को पता है। उसके बाद उनकी ईरानी मिलिशिया और उसकी हेल्प, अमेरिका ने तो ईरानियों की भी हेल्प की जब वो इराक में हमला कर रहे थे, तो उनके फाइटर्स जो थे वो कवरेज दे रहे थे ईरानी एडवाइजर्स को जो कि लीड कर रहे थे इसको, मिलिशिया को और इराकी फौज को टक्रीट में और दूसरी जगहों पर। तो ये कहना कि अमेरिका सिर्फ एक तरफ की साइड लेता है, ये गलत बात है। और एक और बात जो है वो ये है कि सऊदी अरब जो है वो एक ऐसी ताकत है जो कि हम देखते हैं कि वो मुकाबले पे है ईरानी ताकत के। ईरान अपने असर व रसूख की वजह से उसने जो नेगोशिएशन किए हैं अपनी एटमी तवानाई के सिलसिले में मगरिब के साथ और खासकर अमेरिका के साथ, वो अपना पल्ला भारी करने पर साबित हो, वो अपना पल्ला भारी साबित करना चाह रहा है, और वो चाहते हैं कि जो ये थिएटर ऑफ इन्फ्लुएंस है इसको इनक्रीज किया जाए। ये उनका एक स्ट्रेटेजिक मूव है, और यही होता है कि कौमों के मुफाद होते हैं, कौमों का कोई परमानेंट फ्रेंड या एनिमीज नहीं होता, और ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो सऊदी अरब है उसने ये जो कदम उठाया है वो एक पैगाम देना चाह रहा था सऊदी अरब के, ये मैं ये नहीं कह रहा ये गलत था ये सही था, लेकिन वो एक पैगाम देना चाह रहे थे, डायरेक्ट पैगाम देना चाह रहे थे ईरान को, और इनडायरेक्ट पैगाम देना चाह रहे थे मगरिब और अमेरिका को कि हम इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे अमेरिका या मगरिब के कोई भी मफादात हों। हम ये देखेंगे, मेरा ख्याल है कि उन तमाम कुव्वतों को मद्देनजर रखते हुए जो इस सारी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, जिनको मैं नाम लेता हूँ, उसमें अमरीका है, सऊदी अरब है, ईरान है, टर्की है, और पाकिस्तान है। पाकिस्तान का बहुत जबरदस्त रोल है इस सारी सिचुएशन में, और वो ज्यादा हेल्दी रोल प्ले कर रहा है, और उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हम देखेंगे कि एक विजडम प्रिवेल होगी इसमें, जिसमें यमन में जो सूरत हाल है उसको डी इंटेंसिफाई किया जाएगा, डी एस्केलेशन की एक टर्म है जिसका मतलब यह है कि उनको जिसके अंदर दर्जा हरारत को कम किया जाएगा यमन में, और उसके साथ साथ जिन लोगों ने भी ये हरकत की है सऊदी अरब में उसके पीछे बहुत कुव्वत से उनको होगा ताकि सऊदी अरब की तमाम आबादी को तहफ्फुज़ का एहसास हो, चाहे वो शिया और सुन्नी हो, और अगर सऊदी अरब ये काम नहीं कर सकेगा तो उनको तकलीफ उठानी पड़ेगी।
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फैजान अख साहब, प्रोफेसर ऑफ इस्लामिक कल्चरल हिस्ट्री एंड यूएसए एंड मुस्लिम वर्ल्ड रिलेशंस बफलो यूनिवर्सिटी, आपने हमें ज्वाइन किया। एम्बेसडर जनाब जफर इलाली साहब, आपके भी हम मशहूर हैं, एक्सपर्ट इंटरनेशनल रिलेशंस, आपने हमें ज्वाइन किया। सामिन चंद सेकंड की एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के मैदान उनका तकरीबन 6 साल के बाद दोबारा आबाद होना। इस वक्त T20 मैच पाकिस्तान वर्सेज जिम्बाब्वे लाहौर में जारी है, एक ब्रेक के बाद। پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں عریشہ خان اور انجم ہیرل گل، اور پروگرام کے آخری حصے میں لائٹر نوٹ پہ سپورٹس کرکٹ۔ 6 سال کے بعد پاکستان کے کرکٹ کے میدان دوبارہ آباد ہو گئے ہیں، اگرچہ بہت سارے شک و شبہات اور بہت ساری غیر یقینی صورتحال سے دو چار راز زمبابوے کی ٹیم کا دورہ، لیکن اس وقت لاہور کے اندر یہ میچ جاری ہے، دونوں ٹیموں کے درمیان زمبابوے کی ٹیم بیٹنگ کر رہی ہے، اور شائقین کی ایک بڑی تعداد جو ہمیں رپورٹ ہو رہا تھا کہ ہاؤس فل ہے، اور ٹکٹیں بہت پہلے بک چکی تھیں، بڑے ڈسپلن کے ساتھ آج بھی ہمیں لائنوں اور قطاروں میں لگے ہوئے نظر آئے شائقین کرکٹ، اور بہت انتھوزیسٹ نظر آئے اپنی سپورٹس کی، کرکٹ کی بحالی کے لیے، اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ پاکستان کی ٹیم کے بہت سارے کرکٹر جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 6-7 سال میں ان کی پرفارمنس جیسی بھی رہی، اپس اینڈ ڈاؤنز رہے، اس کے باوجود موجودہ اویلیبل جو لاٹ ہے اس کے اندر وہ سٹار بن چکے ہیں، لیکن پہلی دفعہ وہ اپنی سرزمین پہ کھیل رہے ہیں، جہاں پہ ان پہ یہ کرٹیسزم ہوتا ہے، میں یحییٰ حسینی سے ضرور پوچھوں گا کہ ان کی پرفارمنس بہت فلکچویٹ کرتی ہے، عموماً دنیا کے کرکٹرز اپنے میدانوں پہ اپنا رن ریٹ، اپنے سکور، اپنی ایوریجز بہتر کرتے ہیں، اور باہر ان کو چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، تو ہماری تو جس وقت پاکستان کی جو ٹیم کھیل رہی ہے ان میں سے بہت سارے لوگ، بہت سارے کرکٹر پہلی بار اپنی سرزمین پہ کھیل رہے ہیں، تو یہ اینگل کیا انہیں تھوڑی سی گنجائش دیتا ہے کہ ان کی پرفارمنس اگر وہ معیار اس پہ قائم نہیں رہی جس کی ان سے توقع رکھی جاتی ہے تو کیا یہ ماننا درست ہوگا؟ ہمارے ساتھ ہیں اس میں بات کرنے کے لیے یحییٰ حسینی، سپورٹس رپورٹر، سپورٹس اینکر ہیں، اور افضل رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے، ہمارے اپنے کورسپونڈنٹ وائس آف امریکہ کے لیے ہمیں وہاں سے رپورٹ کرتے ہیں۔ افضل رحمان صاحب، آپ ہمیں مختصراً اپ ڈیٹ کیجیے گا، آپ نے آج اس اسٹوری کو کور بھی کیا، کیا انتھوزیزم نظر آ رہا ہے لاہور کے اندر، اور کہاں کہاں سے تماشائی آئے ہیں، اور کتنی خوش ہے پاکستان کی قوم کرکٹ کے میدان آباد ہونے پہ؟
پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو زمبابوے کی اننگز ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور 172 رن جنہوں نے بنائے ہیں، 173 کے لیے بیٹنگ کر رہی ہے پاکستانی ٹیم، اس وقت دوسرا اوور چل رہا ہے اور 12 رن بن چکے ہیں۔
صحیح،
اور جو آپ کا سوال ہے اس کے جواب میں یہ ارتھ ہے کہ اتنا جوش و خروش ہم نے بہت کم میچز میں دیکھا ہے، میں نے تو وہ جو انڈیا کی ٹیم میں آئی تھی یہاں پر وہ بھی دیکھا تھا، اور یہاں پر قذافی اسٹیڈیم کو بھرا ہوا دیکھا تھا، لیکن یہاں جو جوش و خروش ہے ایک عجیب و غریب ہے، یعنی لوگوں میں اشار بھی ہے، اتنی سیکورٹی سے لوگ گئے ہیں، کئی جگہ پر بیریئر لگے ہوئے ہیں، سرچز ہو رہی ہیں، لیکن ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہو، راستے بند ہو جاتے ہیں جب ٹیم جو ہے اس کو ہوٹل سے ادھر لایا جاتا ہے، لیکن ہر بندہ جو ہے وہ ایک طرح سے اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ بھائی یہ کام لازمی ہے اور اس کو ہونا چاہیے، یہ ایک اسپرٹ جو ہے یہ پورے شہر میں موجود ہے، اور خیال یہی ہے کہ یہ 1 جون تک قائم رہے گی۔ اور اب یہ کہ آپ نے کہا کہ پہلی مرتبہ کھیل رہے ہیں، ہمارے 5 کھلاڑی اس میں ایسے ہیں جو پہلے جو کھیل چکے ہیں اپنی ہوم گراؤنڈ پہ انٹرنیشنل کرکٹ، باقی سب نئے ہیں، اور ان کو موقع مل رہا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ اپنے چیئرنگ کراؤڈ کے سامنے بیٹھیں اور دیکھیں کہ اپنی ٹیم جو ہے وہ اپنی کراؤڈ جو ہے ہمیں سپورٹ کرتا ہے، اور وہ کیا جذبہ وہ محسوس کرتے ہیں۔ تو اس وقت میچ جاری ہے، اور پنجاب کے مختلف شہروں سے بھی، KPK سے بھی एक साहब जो है उन्होंने रिपोर्ट किया कि वो आए हैं और वो आफरीदी के बड़े फैन हैं, लेकिन सिंध वगैरह से मैंने नहीं देखा कि कोई पहुंचा हो या बलूचिस्तान से, लेकिन इन दो सूबों से बकायदा क्रिकेट के शायकीन यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने अपने अजीजों के जरिए टिकट वगैरह भी खरीदवाए हैं और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त मौसम को इतना अच्छा नहीं है, काफी गर्म है,
लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे बड़ी तादाद है। अफजल रहमान साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा, हो सकता है मजीद कुछ पूछे हम आपसे। याहिया हुसैनी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, पहले तो मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, तो क्या बहुत सारे क्रिकेटर्स की तरह आप भी पहली दफा हमें पाकिस्तान के मैदानों से कवरेज करते हुए नजर आएंगे? जी याहिया हुसैनी साहब से हमारा रابطہ बहाल हो गया, गालबन वो मेरी गुफ्तगू नहीं सुन रहे थे। याहिया आपका बहुत शुक्रिया, क्या हमें बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरह आप भी पाकिस्तान के मैदानों से पहली बार कवरेज करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि हम आपको सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में, मुत्तहदा अरब अमारात में, दुनिया के बाकी मुल्कों से कवर करते हुए जरूर देखते हैं पाकिस्तानी टीम को।
नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ 17 साल मुझे पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े हुए हुए हैं और प्रोफेशनल जिम्मेदारियां निभाते हुए, और पहली मरतबा 1998 में जब मार्क टेलर पाकिस्तान टीम लेकर आए थे तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का वनडे नेशनल स्टेडियम कराची में जो शाहिद आफरीदी का अवलीन एक रोज़ मैच था वो कवर करने का मुझे इत्तेफाक हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट उमर अकमल और अहमद शहजाद की तरह मेरी पहली डेब्यू सीरीज होगी, ऐसा कुछ नहीं है। और जहां तक कभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमारे खिलाड़ी अपने मैदान पर खेलकर जो एडवांटेज ले सकते थे वो नहीं ले रहे, किसी हद तक मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा, टोटली तौर पर मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगा। दे आर प्रोफेशनल और इतनी क्रिकेट इन लोगों ने खेल ली है क्योंकि मोर ऑर लेस पाकिस्तान और यूएई की जो पिचेस की कंडीशन है, जो एटमोसफेयर है, वो पाकिस्तान जैसा ही है। तो यहाँ पर आप उनको इस चीज में ना कहें कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलते तो हमारे लिए ड्रॉबैक है। हाँ, पाकिस्तान में क्रिकेट आएगी तो खिलाड़ियों से ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के मैदान, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट
है। या क्विकली, कितना आप अब होपफुल हैं कि ये जो सीरीज है ये एक तरह से एक रास्ता फ्राहम करेगी कि बाकी टीमें भी पाकिस्तान का दौरा करेंगी माजी करीब, मुस्तकबिल करीब में, इस बात के इम्कानात हैं?
असद, मुकम्मल तौर पर तो मैं नहीं कहूंगा कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क तमाम चीजों से कायल हो जाएंगे, क्योंकि आप एक शहर में सिर्फ इस सीरीज को कवर कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपने दो लोगों को भेजने की आजमत द्वारा नहीं की, लेकिन फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक लाहे अमल जरूर बनाना चाहिए, जो सीरीज हम यूएई में खेल रहे हैं कम अज कम उसके T20 मैचेस जो है वो पाकिस्तान में हो, इस तरह एक रास्ता बन सकता है पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी का।
सही, अच्छा अब हम आते हैं एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जाहिर है जो जज्बा है, वो जोश है, वो इसलिए नहीं है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान उतर रहा है, अगर मामूल के हालात होते तो शायद ये पैशन नजर ना आता। तो यहाँ पे लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे क्रिकेट इस वक्त इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी टीम कैसा परफॉर्म करती है, यहाँ पे इस वक्त तो सबसे बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है। लेकिन मैं थोड़ा क्रिकेट पर भी बात करना चाहूँगा, जो टीम सिलेक्ट हुई है आपने भी आज उस पर बड़ा एक डिटेल से प्रोग्राम किया है, आप उसे कितने मुतमिन हैं? और जैसा हमें शायद अफरीदी कैप्टन इस T20 के वो साउंड कर रहे हैं, वो शायद ये चाहते हैं कि इसी तरह के इसी कॉम्बिनेशन को वर्ल्ड कप तक बरकरार रखा जाए।
अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट में चेयरमैन PCB ये कहते हैं कि मैं जमहूरी प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा का टीम सिलेक्शन में बराह रास्त मुदाखलत है। और आज की मैच में आप देखें, आज खेल रहे थे बिलावल भट्टी जो 2 साल बाद टीम में आए हैं, लास्ट मैच में इनको इसलिए ड्रॉप किया गया था कि एक ओवर में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मीरपुर में 30 रन दिए थे। अनवर अली फिटनेस हासिल करके वापस आए हैं, ठीक है उन्होंने 3 ओवर में कुछ 17 या 18 रन दिए, लेकिन उनकी बॉलिंग ऐसी नहीं है कि जिनका आप बैंक कर सकें। आपने सुहेल तनवीर को अननेसेसरी ड्रॉप किया है। मेरी विशेष पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान ये मैच जीत ले, बट पाकिस्तान के सिलेक्शन में बहुत फ्लॉज हैं।
ये बताइएगा बड़ा क्विकली, एक दो बड़े टैलेंट या पोटेंशियल सामने आया हालिया जो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट था, आसिफ बिलाल जिसने बड़ी फास्टेस्ट सेंचुरी भी स्कोर की, नेशनल लेवल पे रैकेट है, वो कहीं टीम के इर्द गिर्द नजर नहीं आ रहे, आपको लगता नहीं कि उनको कहीं ना कहीं चांस मिलना चाहिए था?
असल तब ये सोच हमें खत्म कर देनी चाहिए कि एक डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस पर, एक मैच की परफॉर्मेंस पर, एक अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर किसी को पाकिस्तान का कलर दे दिया जाए, पाकिस्तान की ग्रीन कैप दे दी जाए, बिल्कुल ये सोच खत्म कर देनी चाहिए। अब एक कारकर्दगी की बुनियाद पर आपको पाकिस्तान खिलाने की कोई जरूरत नहीं, अब तो पाकिस्तान के ए टीम के टूर ऑन है, वहां पर उनको मौका दें, इसलिए आपको एक जवाब जरूर दूंगा।
लेकिन या आपके पास बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिनकी सिर्फ परफॉर्मेंस हो क्या, जिनके जेस्चर्स पे उनको सिलेक्ट किया गया और उन्होंने प्रूव किया, इंजमाम उल्लाह, काकिब जावेद, वकार यूनिस, इमरान खान ने उनको ऐसे ही पिक किया, तो जिस तरह की आसिफ की बैटिंग नजर आई, जिस तरीके से, जिस फोर्स के साथ वो खेला, टेक्निक भी उसके अंदर शामिल थी, तो उसका मुझे तो कम अज कम फ्यूचर नजर आता है पाकिस्तानी क्रिकेट में।
سر آپ ہمارے بڑے قابل احترام دوست ہیں, لیکن جن لوگوں کے آپ نے نام لیا ہے ان کو عمران خان گلی محلے سے کھیلنے کے لیے لے کر آئے تھے, آپ کے جاوید کو شیخو پورا سے لے کر آئے تھے, جی. امام اللہ کی ڈومیسٹک کرکٹ میں کوئی پرفارمنس نہیں تھی 1990 میں, آپ
میں یہی بات کہہ رہا تھا ہاں جی,
یہ خدا داد صلاحیتوں کے مالک پلیئر تھے, لیکن اب آپ کو سوچ تبدیل کرنی ہوگی, ڈومیسٹک کرکٹ کو امپورٹنس ضرور دینی ہوگی, لیکن جو ڈومیسٹک کرکٹ کا پرفارمر ہے اس کو آپ پاکستان اے کے ٹور کرائیں, پھر اس کو پاکستان ٹیم
تک لے کر آئیں.
ایک جواب دینا چاہوں گا آپ کو, ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں 6 سال کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ آئی ہے اس لیے 27,000 لوگ قذافی اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے آ گئے, اصل یہ چیز ہمیں یہ پیشن ہمیں ون ڈے میں بھی دیکھنا ہوگا, کیونکہ ٹی ٹوینٹی میں تو لوگ آتے ہیں میچ دیکھنے کے لیے
2-3 گھنٹے کے. بہت شکریہ یحییٰ حسینی, مجھے پروگرام یہاں پہ ختم کرنا ہوگا, کوئی سیکنڈ ہے ہمارے پاس, اور اس کے ساتھ ہی سامعین ہمارا پروگرام یہاں پہ ختم ہوتا ہے. پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ دنجو میرل گل اور اریشا خان. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے.